الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. عزیز بھائیو، یہ سورہ آل عمران ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا بے حد شکر ہے، اس کا خاص کرم ہے. سورہ بقرہ کو لفظاً لفظاً پڑھنے کے بعد اب ہم سورہ آل عمران کو شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے. یہ سورت آپ جب ہم نے سورہ بقرہ کا ابتدائیہ پڑھا تھا تو اس کے ساتھ سورہ بقرہ کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کا بھی ذکر ہوا تھا، اور اس وجہ سے احادیث مبارکہ کے اندر ان دونوں سورتوں کو، ان دونوں سورتوں کی فضیلت کا، ان کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اور مضامین کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر کس قدر مشابہت ہے، اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی متعدد احادیث ہیں جن میں ان دونوں کو اکٹھا ان کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ مبارکہ کا نام سورہ آل عمران ہے، اور آل عمران جو ہے وہ ایک خاندان کا نام ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے خاندان کا نام تھا جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ عمران جو تھے، جو شخصیت تھی عمران کی، یہ دو شخصیتیں تاریخ میں، بنی اسرائیل کی تاریخ میں عمران نام کی، ایک تو یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی جو ہے عمران تھا، اور یہ ہمیں تاریخی طور پہ جو ہے کافی اچھی سند کے ساتھ معلوم ہے، ان کا نام عمران تھا، اور بائبل میں پھر اسے عمرام جو ہے وہ کہا گیا ہے. ظاہر ہے یہ جو زبانوں کے فرق سے جو تھوڑے سے کچھ لیٹرز میں جو فرق آ جاتا ہے تو یہ بالکل جو ہے وہ معمول کی بات ہے. اور پھر مریم علیہ السلام کے جو والد کا نام تھا، ان کا نام بھی عمران تھا. تو یہ جو ہے دو شخصیتیں جو ہے گزری ہیں، اور اس میں جو ہے یہ غالباً جو پہلی شخصیت ہے یہ جو ہے وہ مراد ہے یہاں پہ، جو ہے جو جن کا ذکر، جن کی آل کا ذکر ہے. تو ظاہر عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ آل میں اوپر ایک اگر کوئی شخص ہے تو پھر پیچھے، پھر نیچے اس کی جتنی پروجینی، اس کی ذریت، اس کی آل اولاد آتی ہے، اس کے نام سے جو ہے اس کو یاد کر لیا جاتا ہے. اور جو ہے اگر اس کا اطلاق دوسرے پہ بھی ہو تو بھی وہ بھی جو ہے اس کے مستحق ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی شخصیت، ان کے جو ہے اللہ کا ایک جو ہے وہ بندہ ہونے، اور اس حوالے سے جو اس کا تذکرہ بہت موجود ہے، تو یہ بھی موجود ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ پوری جو ہے وہ تاریخ پیچھے یہ دونوں کی مشترکہ جو تاریخ ہے، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی، اور یقینی طور پر مسلمانوں کی بھی، چونکہ یہ ہمارا بھی، ہم بھی، ہمارے بھی نبی ہیں، تو ان کا ذکر جو ہے آل عمران کا جو ہے یوں کیا گیا ہے. لیکن یہ ظاہر یہ سورت کا جو نام دیا گیا ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس سورت میں اس خاندان کے کوئی حالات بیان ہوئے ہیں. ظاہر ان کا ذکر تو آیا ہے، لیکن یہ بھی تمام دیگر سورتوں کی طرح قرآن کی جو سورتیں جن کو نام دیے گئے ہیں، ایک علامتی اور سمبولک نام ہے. اور ظاہر ہے یہ نام اس لیے دیے گئے ہیں سورتوں کو کہ صورتوں کو ممیز کیا جا سکے، ان کو ان کی ڈسٹنکشن کی جا سکے، ان کو شناخت کیا جا سکے کہ کون کس صورت کی جو ہے تلاوت کر رہا ہے، یا جو ہے مختلف ڈیمارکیشن جو قرآن کے اندر جو ہے صورتوں کی گئی، ان کو الگ کرنے کے لیے، ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے صورتوں کے نام جو ہے وہ دیے گئے ہیں. یہ ان کے ناموں کی وجہ ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے اندر وہ مضامین جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں, اگرچہ وہ مضمون ان کا ذکر کسی نہ کسی صورت کے اندر آتا ہے لیکن وہ مرکزی مضمون نہیں ہوتے صورتوں کے. احادیث کے اندر جیسے ہم پڑھ رہے تھے پہلے کہ ان دونوں صورتوں کو کئی ناموں سے اکٹھا یاد کیا گیا, مثلا الزہراوین, زہرا کسی روشن اور بڑی تابناک جو ہے وہ چیز کو کہتے ہیں, تو زہراوین دو تابناک اور روشن صورتیں. اور وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو انوار و تجلیات جو بیان کی گئی ہیں دونوں کے اندر, وہ بڑی مشابہ ایک دوسرے کے تھے, تو اسی لیے دونوں کو زہراوین کہا گیا ہے. پھر غمامتان, غمام بادل کو کہتے ہیں, غمامتان دو بادل, اور غیایتان دو سائبان جو ہے جو سایہ مہیا کرتی ہے, تو اس کے بارے اس کو غیاتان کہا گیا کہ یہ اہل ایمان کو پڑھنے والوں کو اور ان پہ عمل کرنے والے جو ہوں گے یہ بادلوں کی صورت میں آئیں گی اور صاحبان کی صورت میں ان پہ سایہ فکن ہوں گی اور انہیں حشر کے میدان کے اندر ان پہ جو ہے ان کو سایہ فراہم کریں گی. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ان کو دو غیاتان کہا گیا ہے. اور فرقان کہا گیا ہے, فرق جو ہے ایک جو قطار کو کہتے ہیں, تو فرقان دو قطاریں, یہ دو جھنڈ, نبی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ درخت, یہ پرندوں کے دو جھنڈ اور دو جو ہے قطاریں ہوں گی, دو جھنڈ ہوں گے ان کی صورت کے اندر جو ایسے جو آسمان سے نمودار ہوں گی, یہ دو صورت قیامت کے روز. اور اس کے علاوہ بے شمار حدیث کے اندر, کئی ایک حدیث کے اندر اگرچہ جو ہے ان کا ذکر آیا, نبی علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو ہے قیامت کے روز آسمان سے نمودار ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں اور ان پر عمل کرنے والوں اور جس کے مطابق ان کی زندگی گزری ہوگی تو اس کے مطابق جو ہے یہ ان پہ سایہ فگن ہوگی, ان کے لیے سفارش کریں گی. یہ مختلف جو حدیث مبارکہ ہیں ان کا اگر مجموعی طور پر ان کا جو ہے وہ خلاصہ بیان کیا جائے تو یہ ہوگا, کئی میں سے کہا کہ سایہ کریں گی اور پھر کہا گیا ہے کہ ان کے لیے سفارش کریں گی جو ہے یہ قرآن کی یہ دو صورتیں. تو میرے عزیز بھائیو, ان دو صورتوں کو جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت اہم صورت تھی, سورہ بقرہ بھی قرآن کی بنیاد, جو مسلم امہ ہے, جو اسلامی نظام اللہ تعالیٰ نے دیا مسلمانوں کو, اس کی ایک پوری فاؤنڈیشن has been laid out in this surah. اور پھر جو ہے اسی فاؤنڈیشن کے اوپر جو ہے اس عمارت کو, پھر جو دین اسلام کی اس عمارت کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور یہ پھر اس صورت کے اندر اور پھر سورہ جو نساء اس کے بعد آتی ہے وہ مزید اس کو آگے بڑھاتی ہے, اور پھر اس کی تکمیلی صورت جو ہے اگر چم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اور وہ سورہ المائدہ کی صورت کے اندر ہے. تو یہ جو ہے تھوڑا سا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے جب مسلمان مدینہ میں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تو کس طریقے سے ایک اسلامی سوسائٹی, ایک اسلامی اجتماعیت, ایک اسلامی نظام کی بنیاد ڈالی گئی, کس طریقے کون سی صورت جو ہے بالکل فاؤنڈیشن لے اور جس نے کی, کس نے پھر اس کو آگے بڑھایا اور کس طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے یہ اسلامی نظام کا ایک جو ڈھانچہ بالکل تکمیلی صورت میں پہنچا. تو یوں اس کی ایک پوری جو ہے آپ آؤٹ لک اور آؤٹ لائن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. زبان نزول جو ہے یہ آل عمران بالکل اتفاق سے, اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں ہے, یہ مدنی صورت ہے اور زیادہ تر اس کا حصہ جنگ احد کے بعد نازل ہو. آپ کو پتا ہے کہ جو سورت جو بقرہ ہے وہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی, اگرچہ اس کے متفرق آیات جو ہیں دوسرے موقع پہ بھی نازل ہوئی ہیں. اس کی بھی سورت کی بھی کچھ آیات 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں, اور اس کے اندر چار بڑے ڈسٹنکٹ واضح طور پر الگ ممیز خطبات ہیں جو ہے, جو چار خطبوں کی صورت کے اندر یہ نازل ہوئی ہے. ابھی ہم ان پہ بات کرتے ہیں. اس کے 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں. اب سورہ البقرہ کے ساتھ اس کی جو نسبت ہے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا, اس کے ذکر ہم پہلے بھی پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ کے اندر بھی کہ یہ جوڑے کی صورت کے اندر یہ دونوں صورتیں کہ ایک پیئر ہے, ان کے اندر زوجیت کی ایک نسبت ہے. اور یہ جو مشابہت ہے اور مشابہت ہو لیکن ان کے اندر تھوڑا سا معمولی سا فرق بھی ہے, اور فرق جو ہے یہ جو فرق ہے یہ تکمیلی یا یہ کمپلیمنٹری نوعیت کا فرق ہے. مثلا یہ کہ اگر ایک صورت کے اندر اس کا ایک حصہ جو ہے وہ میں ایک مضمون بیان کیا گیا ہے اور کچھ چیز چھوڑ دی گئی ہے, تو وہ پھر دوسری صورت کے اندر اسی مضمون کا دوسرا حصہ جو ہے جو اس مضمون کی تکمیل کرے گا وہ بیان کیا گیا ہے. تو یوں ایک جو ہے اس میں زوجین کی جو نسبت ہے یا ایک کمپلیمنٹری جو پروپورشن ہے वो जो है रेशो प्रोपोर्शन जो बयान की गई है इसके अंदर, इनके इनकी इनकी जो ताल्लुक है वो ये कॉम्प्लीमेंट्री जो है ताल्लुक है एक दूसरे से। अच्छा अब वो तो सवाल पैदा होता है कि फिर दोनों सूरतों के मजामीन को मिलाने से कौन सा मजमून है ऐसा है जिसकी मजमून की तकमील हो जाती है। तो फिर आपको याद होगा कि जो सूरा बकरा हम पढ़ाए हैं, सूरह बकरा के अंदर अहले किताब को खिताब किया गया था और फिर मुस्लिम उम्मा को खिताब किया गया था। आपको याद होगा कि पहले दूसरे पारे के शुरू तक तो जो है अहले किताब को खिताब, यहूद को खिताब की तरह किया गया, यानी जो जिनको अल मगदूब मगदूब अलैहि जिन्होंने करा दिया गया सूरह फातिहा के अंदर उनका जो तذکرہ था। फिर उसके बाद जब किबला की तब्दीली का हुक्म आता है दूसरे पारे के शुरू के अंदर, तो फिर उसके बाद फिर मुसलसल मुसलमानों को खिताब चलता है 142 143 आयत के अंदर। और फिर इस सूरत के अंदर जो है आल इमरान में भी पहला खिताब जो आधा निस्फ है, जो 99 आयात हैं, ये 100 आयात हैं, वो जो है वो जो अहले किताब का दूसरा जो आपको पता के जो हिस्सा है, दूसरा जो पोर्शन है ईसाइयों का, जिन्हें सूरह फातिहा के अंदर अद्दालीन कहा गया है, इन गुमराह लोग जो है जो हुए हैं उनको खिताब किया गया है, और फिर मुस्लिमों को खिताब किया। तो आप देख सकते हैं यूं कि फिर एक मकसद है और एक मजमून है, और मजमून ये है कि वो कौमें वो जिनको अल्लाह ताला की तरफ से रसूल आए और जो इस वक्त जिंदा हैं, जो इस वक्त दुनिया के अंदर रहती हैं, जिनके ऊपर किताबें नाजिल हुई हैं, उनको खिताब किया गया है। तो चूंकि उम्मत मुसलमा में दोनों को खिताब किया गया, और वजह यह है कि जाहिर है कि उम्मत मुसलमा ही की जिम्मेदारी अब जो है अल्लाह के तरफ से ठहरी है, दुनिया का ये पैगाम, अल्लाह का ये पैगाम दुनिया के लोगों को पहुंचाने के लिए। इसलिए पहली सूरत के अंदर जो है अहले किताब के पहले लोग मौजूद थे यानी यहूद, उनको मुखातिब किया गया, फिर मुस्लिम उम्मा को, और दूसरे में फिर जो अहले किताब के दूसरे लोग थे, दूसरी की जो जो उम्मत थी जो है नसारा की, उनको खिताब किया गया, और फिर जो है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है इनका। अच्छा दूसरे फिर जो मुश्तरक अज्जा क्या हैं, जो कॉमन कॉमनैलिटीज हैं दूसरी, वो ये है कि दोनों सूरतों के जो कुरानी नाम है वो अलिफ लाम मीम है। अब जाहिर है ये दोनों सूरत, ये कुरानी नाम आमतौर पे सहाबा में ये भी जो है वो था, मौजूद था। कुछ सूरतों के वो तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट उनके नामों से याद किया गया है, और कुछ को जो है वो सहाबा कराम जो इब्तदाई जो अल्फाज होते थे सूरतों के उनसे जो है वो याद रखते करते थे। तो दोनों सूरतों को जो है सूरतें अल हरूफ मुकत्यात अलिफ लाम मीम से शुरू होती हैं दोनों सूरतें, और दोनों सूरतों के आगाज के अंदर कुरान मजीद की अजमत का बयान है। अब देखेंगे ये भी मुश्तरक चीज है, और दोनों का अख्तिताम भी एक जैसा है। दोनों के अख्तिताम पे हम जो अजीम कुरान के अजीम तरीन दुआओं में से जो दुआएं हैं वो जो है इन सूरतों के अख्तिताम पर आई हैं। हम जो है वो पढ़ाए हैं सूरत के जो है सूरह बकरा के अख्तिताम पर, और इसके अंदर भी इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। फिर दोनों सूरतों का आप देखें कि तकरीबन निस्फ, पहला निस्फ जो है वो अहले किताब को खिताब किया गया है, जैसे हम देख आए हैं सूरह बकरा में, और फिर दूसरा निस्फ जो है वो मुसलमानों को खिताब किया। तो ये भी इनकी जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन जो है मजमून की, उसमें भी जो है वो कॉमन दोनों के अंदर मुश्तरक है। सूरह बकरा में मुसलमानों को उम्मत वस्त करार दिया गया है। आपको याद होगा कि सूरह बकरा के दूसरे पारे की दूसरी या तीसरी आयत के अंदर ही जो है वहां पे जो है वो यहाँ पे मुसलमानों को नहीं, थोड़ा सा आगे जाके पहले रुकू में या पहले रुकू के खिताम पर जो है आगे फिर उम्मत वस्त करार दिया गया, और फिर सूरह आले इमरान में मुस्लिम उम्मा को खैर उम्मत करार दिया गया, खैर उम्मत उखरजत लिन्नास, और वही मजमून है जो उम्मत वस्त का, यानी मजमून वही है कि तुम्हें उम्मत वस्त बनाया है इसलिए कि तुम जो है लोगों के ऊपर गवाह हो, रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह हो, और यहाँ पे वही खैर उम्मत उखरजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ, और तुम्हें जो है बेहतरीन उम्मत इसलिए बनाया गया है कि तुम लोगों के ऊपर गवाही दो। ये जो है एक जैसा मजमून जो है वो बकरा है। सूरह बकरा की कुछ आयात जो है, जैसे आपको पता है कि हुरमत सूद की आयात है जो बिल्कुल आखिर के अंदर थी, 9 हिजरी में नाजिल हुई, बिल्कुल आखिरी जमाने में, और इसी तरह आल इमरान की भी 31 आयात ऐसी हैं जो 9 हिजरी में वफद नजरान की आमद के मौके के ऊपर जो नाजिल हुई है। तो ये कुछ कॉमनलिटीज हैं सूरत के। मौजूआत अगर हम कंक्लूड करें कि इनके मौजूआत क्या है सूरत पूरी के, इसमें सूरत में ईमान का मौजू है, ईमानियात है जाहिर है, चूंकि अहले किताब को खिताब किया गया तो उनके अंदर जो डिविएशन हो चुकी थी, जो तहरीफ जो है उनके जो ईमानियात और अकीदों के अंदर आ चुकी थी उसकी तस्दीक की गई, और मुसलमानों को اس کے اوپر جو ان کے ایمان کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ہے صحیح بالکل سچا اور صحیح ایمان جو ہے اس کی. پھر اسلام, اسلام کی حمایت اور وسعت میں استقامت و بمردی, کے اسلام کے اوپر چلتے ہوئے تمہیں بہرا تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوں گی, کچھ تقاضے ہوں گے, تمہاری جان اور مال کا تقاضا ہوگا, تمہارے اوپر مشکل حالات آئیں گے, اس میں استقامت و بمردی کی جو بات کی گئی ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے. یہود و نصارہ کو دعوت, دعوت ہے یہ لفظ یہاں پہ, تو یہود و نصارہ کو دعوت بھی دی گئی ہے یہاں پہ, اور ان سے منطقی طور پر جو ہے وہ مقابلہ کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ دعوت دینی ہے اور کس طریقے سے ان کے ساتھ مجادلہ کرنا ہے. مسلمانوں کے لیے بڑے تربیتی اس کے اندر اسباق موجود ہیں اس صورت کے اندر, اور اسلام کی پیش رفت کے بارے میں بھی جو ہے جو آگے جو بہت سارے مضامین بیان کیے گئے ہیں اور ہدایات دی گئی, اور باطل عقائد کی یقینی طور پر نفی کی گئی ہے. یہ وہی باطل عقائد ہیں جو اہل کتاب کے اندر جو ہے در آئے تھے, تو یہاں پہ ان کی جو نفی کی گئی ہے. جب یہ سورت نازل ہوئی تو بڑی مختصر سی امت مسلمہ مدینہ کے اندر موجود تھی, اور جو اپنی تشکیل اور تعمیر کے مراحل سے گزر رہی تھی, تو اس وقت مسلمانوں کو بڑے شدید اندرونی بھی اور بیرونی بھی مشکلات سے دچار تھا. بیرونی تو یقینی طور پہ وہی خطرات موجود تھے مکہ اور ان کے حلیفوں کے درمیان, جس طریقے سے وہ اس جماعت کو جو ہے وہ بالکل نیست و نابود کرنا چاہتے تھے, یہ خطرہ موجود تھا. اور اندر سے بہت جلد مسلمانوں کو ہجرت کے آنے کے بعد جس طریقے سے مسلمان اور اس جماعت کی گروتھ ہونا شروع ہوئی, اور جس طریقے سے اٹینشن جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کی اس جماعت نے اور اس دعوت نے, تو پھر بہت جلد جو ہے جتنا بھی وہ طبقہ موجود تھا جو اسے خار رکھتا تھا, یا پھر جو ہے یہ اہل کتاب جو موجود تھے جس طریقے سے وہ ان کے اندر حسد اور ان کے اندر جو ہے وہ رقابت کا جذبہ موجود تھا, وہ سارے کا سارا بڑا شدید دشمنی کی صورت کے اندر اور نفاق کی صورت کے اندر جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا, اور مسلمانوں کو بڑے بیرونی طور پر اندرونی دونوں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ ظاہر ہے یہ صورت جو ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے مضامین میں جب ہم پڑھیں گے تو کس طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ بے حد مشکل معاملات ہیں تمہارے پیش آ رہے ہیں, لیکن بہرحال تمہیں جو ہے اس کے اندر سے اس امت کی تشکیل کرنی ہے, اور آپ دیکھیں گے, اور یہ انسان کے ایمان کو اس کے اندر بڑھا دیتی ہے یہ صورت, اس کا تذکرہ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو خطاب کر رہا ہے اور کس طریقے سے ان کو جو اوپر جو ہے احکامات نازل ہو رہے ہیں اور وہی نازل ہو رہی ہے, اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی ڈھارس بندھا رہا ہے, اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایات دے رہا ہے, اس طریقے سے تم جو ہے اتحاد اور اتفاق رکھو اور منظم ہو جاؤ, اور اس اپنے درمیان میں خلا نہ چھوڑو, اور اپنے درمیان میں تفرقے میں مت پڑو, اور کس طریقے سے تمہارے اندر جو کمزوریاں جہاں جہاں سے دار آتی ہیں ان تمام ہولز کو پلگ کرو. اور یہ انسان کو اگر اس پہ ان کے اندر انسان اس کو محسوس کرے, اپنے اوپر نازل ہو تو وہ محسوس کرے, تو قرآن کو جو ہے یہ زبردست ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہیں یہ آیات جو ہے. اور اس طریقے سے اس لحاظ سے یہ بہت ایک پسندیدہ صورتوں میں جو ہے پڑھی, اللہ تعالیٰ کی ساری قرآن کی صورتیں بہت پسندیدہ ہیں, لیکن اس میں جو خطاب کا انداز ہے جس طریقے سے لائیو مسلمانوں کو جو ہے وہ کمنٹری کی گئی ہے کہ ان کے تم نے یہ غلطی کی ہے, تم نے یہ غلطی کی ہے, تمہارے اوپر جو ہے یہ ایسا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو صاف اترتا ہوا جو ہے محسوس کرتا ہے. تو یہ سورت کی بڑی خوبصورتی ہے. تو مدینے میں جو چھوٹی سی جو ہر طرف سے مسلمانوں میں جو دشمنوں سے گھری ہوئی ایک معاشرہ تھا, مسلمان کوشش کر رہے تھے کہ اس کو ایک جدید اپنے ان کی جو اسلامی اصولوں کی بنیاد پہ معاشرے کی تشکیل کرے, تو اس میں بہت ساری مشکلات جو آئی ہیں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنما اصول اور ہدایات جو فرمائی ہے, اور یہ رہنما ہدایات اور اصول تا قیامت مسلمانوں کے لیے رہنمائی کرتے رہیں گے. ہم مسلمان جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو ظاہر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں نے بہت سی مشکلات جو ہے ادھر پیش تھیں, جیسے پہلے غزوہ بدر پیش آیا, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی غیر معمولی فتح عطا کی, اور جوم الفرقان اس دن کو کہا, اور بڑے بڑے قریش کے سردار مارے گئے, تو اس کے شکست کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اگلے سال ہی مدینہ پہ حملہ کیا, اور پھر غزوہ احد پیش آیا جس میں مسلمانوں کی کو عارضی پسپائی اختیار کرنی پڑی, اور بظاہر عظیمت کے جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. تو ان دونوں غزوات پہ اور خاص طور پر غزوہ احد کے اوپر جو ہے یہ اس صورت کے اندر تبصرہ موجود ہے, اور یہ تبصرہ جو ہے ظاہر مسلمانوں کی کمزوریوں کو واضح کیا گیا ہے اور جو ان کی چیزیں اندر جو جن کو جو پازیٹیو چیزیں تھیں ان کو بھی ریکگنائز کیا گیا ہے, ان کو کنسولیڈیٹ کرنے کو کہا گیا ہے. لیکن خاص طور پر جہاں مسلمانوں کو جو ہے شکست کا سامنا جس کی وجہ سے کرنا پڑا ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے خاص طور پر. تو یہ اس صورت کا جو ہے پس منظر ہے. تو اس یہ پس منظر ذہن میں رہنا چاہیے. جب یہ چیز موجود ہوگی تو اس کا انشاءاللہ ہم جو صورت کا جو اضافی مواد ہوگا اس کے اندر اس حالات کو تھوڑا سا مزید تفصیل سے ہم جو لکھیں گے. مسلمانوں کو ہدایت بھی دی گئی ہے کس طریقے سے دشمنوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے چاہیے, اور پھر خاص طور پر یہ مختصر سی اسلامی جماعت اجتماعیت جو موجود ہے اس کے ارکان کا تحفظ کیسے کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے اس کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے, اس کا جو ہے وہ تذکرہ بھی موجود ہے. اس زمانے میں یہ جب سورۃ نازل ہوئی تو اہل کتاب نے بھی یہ محسوس کر لیا اندر سے کہ اب اسلام ایک سچا مذہب ہے اور یہ آہستہ آہستہ جڑ پکڑ رہا ہے. تو حسد اور ضد کے باعث اس کو قبول کرنے کے لیے وہ بالکل تیار نہ ہوئے. ظاہر ہے یہ ان کا یہ مرض جو ہے اللہ تعالیٰ نے پچھلی سورت کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بیان کر دیا ہے کس طریقے سے وہ اپنی نسلی تعصب کی بنا پہ حسد کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس دین سے. تو اس کا تذکرہ کیا گیا. تو یہاں ان کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ان کی اپنی تعلیمات کے حوالے سے واضح کی گیا ہے کہ کس طریقے سے تمہاری اپنی کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اور یوں ان پر دعوت دین کی حجت تمام کی گئی ہے اور مسلمانوں کو مسلسل اس دعوت کے حوالے سے جدوجہد کی ہدایت کی گئی ہے. مسلمانوں کو مجموعی طور پر غلب اسلام کے لیے ظاہر ہے یہ تمام چیز اس کے پیش نظر تو یہی تھا اسلام کو غالب کر دیا جائے. تو اس کے لیے چار ہدایات اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے مسلمانوں کو. پہلی یہ ہے کہ اہل کتاب کو ظاہر دعوت دی جائے, اہل کتاب کے خیر سے استفادہ کیا جائے, اہل کتاب کے شر سے جو اجتناب کیا جائے, اور مسلمانوں کا باہمی اتفاق اتحاد اور مضبوط تنظیم جو ہے وجود میں آئے جس کی بنا پہ وہ جو ہے یہ کام جو ہے وہ کر سکیں گے. یہ گویا ہے مسلمانوں کو بڑے مشکل حالات کے اندر ایک ریسیپی دی گئی ہے کہ اگر ان کے اوپر تم یوں, چونکہ جو 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 اہل کتاب تھے وہ بہت بڑا ایک فیکٹر تھا اس وقت جو ہے, تو ان کو ڈیل کرنے کے بارے میں اور پھر مسلمانوں کے اندرونی جو حالات تھے ان کو کیسے منظم کیا جائے, آرگنائز کیا جائے, کن بنیادوں کے اوپر ان کے امور جو ہے وہ طے کیے جائیں, وہ خاص طور پر اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. ہاں, مسلمانوں کو اس صورت میں ان کا بلند مقام جو ہے اور فرض منصبی سے آگاہ کیا گیا. جس طریقے سے پچھلی صورت کے اندر جب مسلمان امت برپا کی گئی ہے تو جس طریقے سے ان کو جو ہے وہ بتایا گیا تھا, بالکل یہاں بھی جو ہے یہ کام کیا گیا کہ تم خیر الامم ہو, تمام امتوں سے بہترین امت جو ہے تمہیں اب قرار دیا گیا ہے, اور تمہاری خیرات و برکات صرف اپنے لیے نہ ہوں بلکہ تمام نو انسانی کے لیے تم نے یہ پیغام کرنا ہے, یہ پیغام اللہ کا سب لوگوں تک لے کے جانا ہے, اور یہ جتنا بلند عظیم منصب ہے یہ اتنا ہی کٹھن اور دشوار کام ہے, کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دنیا کے اندر بہترین لوگوں کا انتخاب فرمایا ہمیشہ. پیغمبر بھی اپنی دنیاوی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے اس دنیا کے بہترین انسان ہوا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے, اور یہ انہی کے کرنے کا جو کام ہے جو اب تمہیں کرنا ہے, تو یہ انتہائی کٹھن اور دشوار کام ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو چنا ہے, لہٰذا تمہیں اپنے منصب سے آگاہ رہنا چاہیے کہ کس قدر مشکل کام تمہارے ذمہ جو ہے لگایا جا رہا ہے. اس کے لیے تمہیں باہمی اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہوگی, اور حسد و عناد کے طوفان تمہارے جو ارد گرد جو تمہارے دشمن اور تمہیں جو جس طریقے سے تمہارے دشمن بھی اور تمہارے اندر جو منافقین بھی موجود ہیں وہ کس طریقے سے وہ تمہیں اس میں بہا لے جانے کی کوشش کریں گے, لیکن تم نے بہرحال مل کر مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کی رسی کو, اللہ تعالیٰ کے پیغام کو, اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ اتارا ہے تمہارے اوپر پیغام, اس کو جو ہے مضبوطی سے پکڑنا ہے, اور اسلامی قوت کے جذبے سے جو ہے وہ تمہیں بہرحال اسے دستبردار نہیں ہونا, آپس میں لڑائی نہیں کرنی, سر پٹول نہیں کرنا, ورنہ تم اس جو بڑا عظیم منصب تمہیں عطا کیا گیا ہے اس کی ذمہ داریوں سے تم عہدہ برا نہیں ہو سکو گے. اور صرف یہی نہیں ہوگا کہ یہ تم کام نہیں کر سکو گے, بلکہ پھر تم اپنی ناموس اور بقا بھی تمہاری خطر میں پڑ جائے گی. मेरे अजीज भाई, जो कुरान ने ये पैगाम दिया है, आज अब अगर आप उस पे इनका इत्तबा करके देखें, इसका इतला करके देखें, इसकी एप्लीकेशन मुसलमानों के ऊपर देखें, तो देखें कि अल्लाह ताला ने किस कदर सच फरमाया है और उसकी बात किस कदर सच साबित हो रही है और होती रही है और होती रहेगी, कि किस तरीके से जब मुसलमान आपस में फटे हुए होंगे तो कैसे दुश्मन उनके ऊपर जो है वो गालिब आएंगे और किस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारियां बतौर उम्मत अदा नहीं कर सकेंगे। ये बेहतरीन जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत दी गई है, ये उसको छोड़ देने के नतीजा जो आज की सूरत हाल है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। आपको ज्यादा सूरह बकरा के तारुफ के अंदर हमें पढ़ी थी, लेकिन आपके जो है रेफरेंस के लिए हमें यहाँ पे फिर जो है यहाँ पे लिख दिए, इसका शुरू में तस्करा भी हमने कहा। रजीज भाई, इसके मजामीन पे एक नजर जो है आप देख लीजिए। आज इसका सबक तवील नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम है कि किस तरीके से आप जो है इसको मजामीन को जो है वो सूरत को अच्छी तरह जहन के अंदर जो है वो देख लें। इसका मरकजी मजमून क्या है? इसके मरकजी मजमून जो है, अहले किताब को दावत दी गई है और साथ साथ उम्मत मुसलमा को बामी इत्तेहाद और तंजीम की जो हिदायत है, ये इसका जो है मरकजी मजमून है। अब इस सूरत के दो जो है वो मेन हिस्से आप देख रहे हैं, कलर देख रहे थे सकते हैं कलर स्कीम से, कि जो पहले तीन हिस्से हैं वो जो जो पहले हिस्से में जो पहले हिस्से के तीन हिस्से हैं और वो अहले किताब से खसूसन नसारा से खिताब किया गया है, और उसमें पहली 32 आयात जो हैं उसमें नसारा से खिताब की तमहीद है, गोया एक इंट्रोडक्शन है और इस्लाम की दावत दी गई उनके। फिर अगली जो 31 आयात है वो नसारा से बराह रास्त खिताब है, और ये 9 हिजरी में नाजिल हुआ, लेकिन चूंकि ये मजमून इससे मुतल्लिक था तो इनको जहाँ पे जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने उन्हें दी उसके मुताबिक यहाँ पे इनको जो है वो जो रख दिया गया। इसमें यकीनी तौर पर मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और जकरिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और अकीदे तसलीफ जो है उनका ट्रिनिटी का अकीदा है उसको रिफ्यूट किया गया है यहाँ पे। और फिर उसके बाद तकरीबन 37-38 आयात ऐसी हैं जिसमें मुसलमानों को अहले किताब के शर से आगाह और खबरदार किया। जाहिर है ये खिताब ये जिक्र तो अहले किताब का ही है, लेकिन इस अंदाज से है कि मुसलमान इससे जो है वो खबर है। अगले जो दूसरा जो हिस्सा है इसका, उसके भी तीन हिस्से हैं इसी तरह, और वो जो है मुसलमानों को खिताब किया गया है, खास तौर पर उम्मत मुसलमा को खिताब किया गया है। उसमें जो 19 आयात है, 102 से 120 तक उम्मत से मुसलमान से अमूमी खिताब है, कुछ उसूली और तंजीमी हिदायत मुसलमानों को दी गई है। फिर उसके बाद 121 से 189 तक बड़ा हिस्सा जो है, बड़ा मुसलसल तकरीबन 60 से ज्यादा आयात जो है वो गजवे उहद और उसके बाद की बड़ी जो संगीन सूरत हाल पैदा हुई उस पर तबसरा किया गया है और हिदायात है, और ये मुसलमानों के लिए बड़े रहनुमाई का जो है इसके अंदर सामान मौजूद है। और उसके बाद फिर तकरीबन 11 आयात ऐसी हैं आखिर के अंदर कि गजवे और उसके बाद की ये भी मुसलमानों को यहाँ पे खिताब किया गया है। ये गलती से इसमें जो है वो दोबारा जो है यहीं भी कॉपी हो गया है। इसमें यहाँ पे मुसलमानों को फिर जो है वो खिताब यहाँ पे इसमें भी शामिल है, मुसलमानों को खिताब शामिल है। तो हम सबक की तरफ आते हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो खास तौर पर आपके जो मजामीन का जो एक खाका है ये आपके जो है जहन में जो है वो वाज हो गया होगा, किस तरीके से ये जो है सूरत के मजामीन की तकसीम किया। दो बड़े हिस्से हैं, तीन हिस्से जो इब्तदाई है, तीन मुसलमानों अहले किताब को खिताब किया गया है और तीन में जो है उम्मत मुसलमान को खिताब किया गया है। क्यों इस हिसाब से ये आसान है इसका जो है बसरी खाका याद रखना। सबक की तरफ अलिफ लाम मीम, ये रूफ मुकत्यात हैं। रूफ मुकत्यात के बारे में अब्रीविएटेड लेटर्स हैं, इनके बारे में हम पहले सूरह बकरा के अंदर तफसील से पढ़ाए हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कुछ खास मुआनी जो है वाज नहीं फरमाए, और ये एक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इनका इल्म है। और अगरचे लोगों ने बहुत ज्यादा इन पे जो है वो लिख रखा है, तहकीक की है, लेकिन ये आप इसके बारे में आप एक उसूली बात हमेशा याद रख लें कि वो सारी की सारी बातें जो है وہ لوگوں کے اقوال ہیں اور لوگوں کے خیالات ہیں اور لوگوں کی آراء ہیں، لہٰذا کوئی بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پہ جو ہے وہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی کہ آپ نے ان کے کچھ معنی بتائے ہیں. حتیٰ کہ اب دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبر الامہ، اپنی امت کے سب سے بڑے عالم، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کی تعویل کا، تفسیر کا علم عطا فرما، تو انہوں نے ان کے بارے میں جو رائے دی ہے وہ بھی امت میں جو ہے وہ قبول عام نہیں ہو سکا، اس کو بھی حاصل نہیں ہو سکے. انہوں نے فرمایا کہ الف لام میم سے مراد ہے کہ ان اللہ مجید، ان اللہ مجید، کہ میں ہوں اللہ تعالی جو ہے مجید، تو عظمت والا. تو لیکن جو ہے وہ پھر یہ بھی ظاہر ان کا اپنا ایک خیال تھا، اور یہ امت میں یہ بھی، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کا قول بھی امت میں جو ہے قبول عام نہیں ہو سکا، تو پھر اس کے بعد کس کی جو ہے. تو لہٰذا اس کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ ایک تحقیق ہے، البتہ میں ایسے تذکرتاً جو ہے وہ کر دیتا ہوں. ایک مصر کے، ایک آپ کو پتا ہے، ایک سائنٹسٹ تھے، میڈیکل سائنٹسٹ جو تھے وہ خلیفہ رشاد، بعد میں اس کے بارے میں کافی کنٹروورسیل شخصیت بھی ہے. تو انہوں نے 70s کے اندر جو ہے وہ جو اس وقت سپر کمپیوٹرز جو ہے اویلیبل تھے، ان کی مدد سے قرآن کے تمام الفاظ کو جو ہے سپر کمپیوٹرز میں ڈالا، اور کافی انہوں نے کرائے پہ لے کے سپر کمپیوٹرز جو ہے وہ کام کیا، بڑی تحقیق کی زندگی میں انہوں نے. تو انہوں نے اگرچہ کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ کی تھی، لیکن بہرحال جو اس کو جو نتائج موصول ہوئی وہ بڑے حیرت انگیز تھے. تو وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ کچھ جو اپنی تحقیق پبلش کی ہے، جن ساتھیوں کو جو ہے وہ کافی جو ہے اس کو گریپ کرنا کافی مشکل ہے، کیونکہ وہ بالکل یہ جو ہے میتھمیٹیکل اور اس طرح کی جو ہے وہ کیلکولیشنز کے حساب سے ہے الفاظ کو. تو وہ جو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ حیرت انگیز جو 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 آپ کہہ لیں کیلکولیشنز ہیں جو الفاظ کی اور حروف کی، یہ جو حروف ایبریویٹڈ لیٹرز ہیں، تو یہ جو ہے وہ جب سپر کمپیوٹرز آج کل کے زمانے میں اس طریقے سے کمپیوٹ کر کے جو ہے وہ ہمیں جس طریقے سے بتا رہا ہے، تو یہ جو جو آرگنائزیشن ہے، جس طریقے سے اس نے آرگنائزیشن یہ ڈسکور کی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ممکن نہیں ہے انسان کے آج کل کے دور کے اندر بھی بہت سارے انسان مل کے بیٹھ بھی کے بھی جو ہے ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کی آرگنائزیشن جو ہے وہ کوئی ڈسکور کر سکیں یا اس طرح کی جوڑ سکیں. تو یہ اس نے یہ بعد میں یہ اس بات کا جو اعتراف کیا کہ یہ بالکل جو ہے یہ غیر انسانی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کچھ خاص جو ہے لیٹرز ہیں اور انہی کی طرف سے یہ آئے ہیں، ورنہ یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اس کا یہ آپ کو پتا ہے سورۃ بقرہ کے اندر آیت الکرسی کے اندر یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ ہو، اللہ ہے وہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا ہوا، سوائے اس کے، الحی القیوم، یہ وہی الفاظ ہیں وہاں پہ جو ہیں، وہ جو حی ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور القیوم وہ جو ہے قائم کرنے والا ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے، وہ تھامنے والا ہے. نزل علیکا، نزل جو ہے یہ اس نے اتارا، نزل اتارنے کے معنوں میں آتا ہے، علیکا آپ پر، لیکن یہ ہم اس کو پہلے کئی جگہوں میں پڑھائیں، ایک لفظ ہوتا ہے یہ، ویسے تو اس کا مادہ نون زے اور لام ہے، نزلا، تو باب تفیل جو ہے سیکنڈ فارم دا نزلا، نزلا ینزل تنزیلا، تو یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اتارنا لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے، بدریج تدریجن اتارنا. اور پھر اس کے جو باب افعال ہوتا ہے وہ بھی قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، قرآن کے بارے میں استعمال ہوا ہے، انزلا، انزلا ینزل انزالا، تو وہ بھی اتارنا لیکن کوئی چیز یک دم اتارنا، ایک دم اتارنا، ساری کو اتارنا، اکٹھی اتارنا، وہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ قرآن کے لیے یہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، نزلہ بھی ہوتا ہے اور جو نزل انزلہ بھی ہوتا ہے. تو یہ اس نے بتدریج اتارا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، الکتاب آپ کے اوپر، الکتاب بالحق، اس کتاب کو حق کے ساتھ. اب جو یہ جو لفظ ہے حق کی جو ہے، اس کو ہم پڑھائے حق کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن امام راغب نے جو اس کے معنی بتائے ہیں مفردات کے اندر, میں کہ کوئی قول اور فعل اس وقت حق کہلاتا ہے کہ وہ اس طرح کہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے اس ہونا چاہیے, اس اندازے سے پایا جائے جتنا مناسب ہو اور موزوں ہو, اور اس وقت پایا جائے جب اس کی ضرورت ہو. تو تمام ڈائمینشنز میں, ٹائم اور سپیس کی جتنی ڈائمینشنز ہیں سب کے اندر جو ہے جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اگر وہ چیز ایسی موجود ہے تو وہ حق ہے پھر. تو اس حق کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حق ہے جو ہے یہ قرآن مصدقہ مصدق صدقہ جو صدق و تصدیق مصدقہ تصدیق کرنے والا, یہ تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے مصدقن ہے نا, دو جو ہے تنوین کے ساتھ ہے, دو زبر ہیں دو, تو یہ دو زبر حالت کو بتاتی ہیں. یعنی یہ تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے لما اس کی جو, یہ ان کی تصدیق کرنے والا ہے جو بین جدئی ہے, بینہ درمیان میں, یا اسے جو جدئی ہے ہاتھ جو ہاتھوں کے درمیان میں, یعنی اس کے سامنے ہے اس سے پہلے ہے, جو اس سے پہلے اترا ہوا ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے, اور پہلے سے اترا ہوا کتابیں ہیں اور صحائف ہیں اور رسول ہیں انبیاء علیہ السلام ہیں, تو ان کی سب کی یہ تصدیق کرتا ہے. وہ انزل التوراۃ, اور پھر آپ دیکھیں کہ اوپر تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نزل علیک الکتاب, یہ کتاب قرآن آپ پر نزل تنزیل تدریجن اتاری, اور پھر جو ہے دوسری کتاب وہ توراۃ اور انجیل کے بارے میں فرمایا وہ انزل التوراۃ, اور ان کو اتارا انجیل کو اور تورات کو اور انجیل کو اتارا. تو یہ جو ہے جو کہ جو تنزیل تھی, یہ جو نزول تھا یہ یکدم تھا, یہ اکٹھا تھا, یہ تختیوں کی صورت میں لکھا ہوا تھا, تو ظاہر ہے یہ جو ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں انزل کے الفاظ فرمائے. اس حدیث اس کے پڑھنے کو سنو.
الف لام میم, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, زندہ جاوید ہے, پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے, اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے, اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی.
جزاک اللہ. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اوپر, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں دو, اللہ القیوم کا استدلال کیا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور یہ وہ اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے اور خالق ہے اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے, لہٰذا وہی اس کا معبود ہو سکتا ہے, اور وہ جو زندہ ہے ہمیشہ سے اور جو زندہ رہے گا اور جو قائم بے ذات ہے اور جو خود یعنی قائم ہے, اور وہ قائم دوسروں کو بھی پھر اس نے قائم کر رکھا ہے. یعنی الحی کا مطلب ہوتا ہے جو ازل سے زندہ ہے, جس کی اپنی ذاتی زندگی ہے, کسی کے عطا کردہ نہیں ہے, اور جس کی زندگی اور حیات کو کبھی زوال اور موت نہ آئے گی. اور قیوم وہ ہے جس کی اپنی ذات کے بلبوتے پر جو قائم ہے, کسی اور کی سپورٹ کی اس کو ضرورت نہیں ہے اور مدد کی ضرورت نہیں ہے, اور جو پھر دوسری چیزوں کو بھی اپنے علاوہ تمام جتنی جو چیزیں ہیں ان کو بھی جو دوام اور ان کو وجود اور ان کو ثبات بخشنے والی جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ اس کی قیوم کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں قائم ہیں. تو یہ ہے وہ الحی القیوم, دو بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. ہم سورہ بقرہ کے اندر سورہ آیت الکرسی کے مضمون کے اندر پڑھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم نام ہیں, اور جو بھی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے, دعا مانگتا ہے, تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. اور حدیث مبارکہ کے مطابق اس نے فرمایا کہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم ہیں, اور یہ قرآن میں جو ہے دو مرتبہ ان کا تذکرہ آ چکا ہے. یہ مضمون ہم سورہ بقرہ کے اندر جو ہے پڑھائے ہیں تفصیل کے ساتھ. جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی تمام کائنات کے اندر جو اس کی سلطنت ہے اس میں جملہ اختیارات کا واحد اور تنہا مالک ہے, اور اس کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے, نہ اس کے اختیارات میں نہ اس کے حقوق میں. اور جہاں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی کے اندر اور اس کے اختیارات کے اندر اور اس کے حقوق کے اندر کہیں کہیں بھی جہاں پہ جو ہے وہ شریک کسی کو کیا گیا ہے اور اس کو پکارا جا رہا ہے اور اسے دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ اس کو جو ہے برابر کا شریک ٹھہرایا جا رہا ہے یا الہ بنایا جا رہا ہے, تو یہ بالکل جھوٹ گڑا جا رہا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے یہ شرک کرنا ہے. تو یہ جو ہے خاص طور پر تمام کی تمام عبادتیں اور تمام سجود اسی کے لیے, وہی الہ ہے, واحد الہ ہے, معبود ہے, یہاں پہ اس کا جو ہے بتایا گیا ہے. اور جو ہے اسی حی القیوم نے جو یہ قرآن اتارا ہے. تو ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفات کا تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ قرآن کا تذکرہ ہے تو یہ اس قرآن کی اور اس کلام کی عظمت کی طرف بھی اشارہ ہے. جیسے میں نے ہم نے پہلے کہا کہ نزلہ کا لفظ قرآن کے لیے جو ہے استعمال ہوا ایک تدریج کے ساتھ, اور باقی آسمانی کتابوں کے لیے نزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. حق کے ساتھ اتارنا, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے ساتھ اتارا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے سچا ہونے اور منزل من اللہ ہونے پہ دلیل ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اتارا ہے یہ بالکل حق اور سچ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے. اور یہ تمام آسمانی کتابوں کی تورات اور انجیل کی جو ہے یہ تائید کرتا ہے. اور یہ تائید دو طرح سے ہے, ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تائید جو ہے نازل شدہ کتابیں تھیں ساری, یہ جو نازل اللہ نے کیے ہیں یہ نازل کیے ہیں, تورات بھی اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اور جن کے اندر اب جو ہے تحریف ہو چکی ہے. اور دوسرا یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشن گوئیوں کا مصداق بن کر آئے ہیں جو ان کتابوں میں موجود تھی. تو یہ مصداق کا جو ہے یہ تائید جو ہے یہ جو دو طریقے سے جو ہے یہ تائید جو ہے وہ یہ من کا ہے, اوپر آپ دیکھ لیں مین میں جو ہے وہ مسنگ ہے. من قبلو اس سے پہلے ہدن ہدایت ہے للناس لوگوں کے لیے, ہدایت ہوتے ہوئے لوگوں کے لیے. آپ دیکھیں یہ ہدن جو ہے چونکہ اس کے اوپر بھی تنوین ہے تو یہ بھی حالت حال کو بتا رہا ہے لوگوں کے لیے جو ہے یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے لوگوں, ہدایت ہے لوگوں کے لیے, ہدایت ہوتے ہوئے لوگوں کے لیے. وہ انزل الفرقان من قبل, اس سے پہلے جو ہے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اتاری ہے. وہ انزل الفرقان اور پھر فرقان اتارا, یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی سامان اتارا, وہ انزل الفرقان اس کے بعد اس فرقان کو اتارا. تو دیکھیں یوں جو ہے تمام کتابوں کا تذکرہ جو ہے, اور فرقان جو ہے ظاہر ہے یہ مبالغہ کسی کا ہے, بہت زیادہ فرق کرنے والا, خوب فرق کرنے والا. فرمایا اس کے ساتھ پھر فرقان کے ساتھ یہ قرآن کے ساتھ فرمایا ان الذین کفروا, ان الذین وہ لوگ جو کفروا جو انکار کریں گے, جو انکار کیا جنہوں نے, نہیں کفر ہوئے جنہوں نے انکار کیا, بے آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا, لہم عذاب شدید ان کے لیے ہے شدید عذاب, واللہ عزیز اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے غالب ہے بالا دست ہے. ذو انتقام, ذو انتقام جو ہے ذو مطلب ہوتا ہے والا والی, انتقام 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 والا, تو وہ انتقام لینے والا بدلہ لینے والا ہے. ترجمہ پڑھ لیں.
اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے.
اب یہ قرآن کی حیثیت یہاں پہ بیان کی گئی ہے اور اس کے انکار کے اوپر جو ہے ایک دھمکی بھی دی گئی ہے. اور یہاں بتایا گیا کہ فرقان جو ہے ہر وہ چیز جو حق اور باطل کو الگ کر دے, ممیز کر دے, ڈیفرینشیٹ کر دے, وہ فرقان کہلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر ایسی چیزیں اتاری ہیں جو لوگوں کے لیے حق اور باطل, حلال اور حرام, جھوٹ اور سچ کے درمیان میں فیصلہ کرنے والی تھی. تو اس کے اندر جو ہے پھر قرآن کریم, اب قرآن کریم, اس سے پہلے اترنے والی کتابیں, انبیاء, معجزات, ان کے سب چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں. اور یہ اس کا فلسفہ جو ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا, ان کا فلسفہ یہ ہے آسمانی کتابوں کا جو نزول کا اور انبیاء اور جو, کہ اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا کہ انسانوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا سامان نازل کرے, لہٰذا اس نے ہر زمانے میں لوگوں کے لیے ایسی چیزیں اتاری ہیں کہ لوگ ان پہ عمل کر کے ان کو جان کے یہ معلوم کر سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے. تو یوں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ضرور, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرقان کو اتارا ہے, یہ جو ہے اب جو ہے یہ حق اور باطل میں تمیز کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. اور قرآن حکیم کا نزول جو ہے وہ تمام سابقہ کتابوں کے جو اہداف تھے جن کے لیے, جس مقصد کے لیے وہ اتری تھی, اسی مقصد کو کی تکمیل کے لیے اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اب جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا ہے. لیکن یہ کسی دوسری کتاب کی طرح نہیں ہے کہ کوئی کسی کتاب کو ہم مان لیں یا نہ مان لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بلکہ یہاں پہ بتایا گیا کہ اس کو جو نہ ماننے والے ہوں گے. اب بہرحال اس زمانے کے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کے آنے والے زمانے کے لیے لوگوں کے لیے یہ کتاب اتار دی. اب اس کے نہ ماننے والوں کے لیے شدید عذاب کی جو ہے وہ وعید سنائی گئی ہے, اور یہ وعید اللہ تعالیٰ کی دو صفات کے ساتھ بیان کی گئی ہے, عزیز اور ذن انتقام جو ہے, کہ یہ غالب اور طاقتور ہے اللہ تعالیٰ, وہ چاہے تو جب اس کے اوپر کوئی بالادست اور غالب نہیں ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں, مجبور کرنے والا نہیں ہے, اور ذن انتقام وہ بدلہ لینے والا, انتقام لینے والا بھی ہے. تو یہ اہل کتاب کو جو ہے اللہ قرآن کریم تورات اور انجیل کا انکار کرنے کی صورت میں سخت عذاب کی دھمکی دے رہا ہے کہ تم اگر اس پہ انکار کرو گے تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ تمہیں عذاب سے دوچار کرے گا. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لا یخفا, مخفی نہیں ہے ہوتی کوئی چیز اسے, علیہ شیئن, کوئی بھی چیز اسے, فی الارض, زمین کے اندر, ولا فی السماء, اور نہ ہی آسمانوں میں. یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, جو مخلوق کے لیے اور انسانوں کے لیے, جنوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے کوئی چیز جو غائب ہو سکتی ہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخفی نہیں ہے. تو یہاں پہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے, تو ظاہر یہ جاننا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کس نسبت سے یہاں پہ ہو رہا ہے. تو چونکہ یہ جو جیسے ہم نے پہلے سورت کے جو ابتدائیہ کے اندر اور انٹروڈکشن کے اندر پڑھا کہ چونکہ یہ ذکر جو ہے, یہ جو حصہ ہے, یہ اہل کتاب خصوصی طور پر کرسچینز کو خطاب کی تمہید ہے, انٹروڈکشن ہے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ان جلیل القدر اور جو ہے صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کسی انسان کے اندر الوہیت کا بتلان جو ہے مقصود ہے یہاں پہ, کہ یہ ساری جو صفات ہیں یہ کسی انسان کے اندر نہیں ہو سکتی, یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہیں, یہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, کوئی ایسی اور ہستی نہیں ہے کہ پوری کائنات کی جو ہے وہ راز اور غائب جو ہے ان کو جاننے والا ہو, یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے یہ جو ہے بات درست اور ٹھیک ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی دوسری ہستی کی الوہیت کا جو ہے اس کو ریفیوٹ کیا گیا, اس کو جو چھٹلایا گیا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. تو یوں یہ مقصد ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے کا. اللہ تو وہ ہے جس کا علم اتنا وسیع ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی, کائنات کی کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے. تو چونکہ کرسچینز کو خطاب آگے آنا ہے تو کیا کیا ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا علم ایسا تھا کہ وہ پوری کائنات کو جانتے تھے, ان کو تو جو ہے ظاہر جب ان کو پکڑنے والا جو ہے وہ آیا تو جو ہے وہ ظاہر اس کے لیے بھی وہ ان کو ظاہر معلوم نہیں تھی یہ چیزیں اس وقت بھی, تو وہ بالکل عام انسانوں کی طرح جو دوسرے انسان ہیں, اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسول اور پیغمبر تھے, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے صرف اپنے بندوں کو بڑا چیزوں میں مطلع فرماتا ہے, انسان اپنی طرف سے اس قابل نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز دنیا کو غائب کو جو ہے وہ جان سکے. میں ہو الذی, وہی تو ہے, یصورکم, شکل دیتا ہے تم کو, صور یصور تصویر, شکل دینا سنوارنا, فی الارحام, مدرز کے, ماؤں کے رحموں کے اندر, جو ارحام ہے وومز کے اندر, کیف یشاء, جیسے وہ چاہتا ہے, اللہ لا الہ, تو کوئی الہ نہیں ہے, اللہ ہوا, وہی بات دوبارہ ادھر آئیے, العزیز الحکیم, پھر اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز جو بالا دست اور غالب ہونے کی صفت ہے, اور الحکیم, حکمت کی, جو حکمت والا ہے وہ بیان کی گئی ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے, وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر تمہاری صورتیں بناتا ہے, جیسے چاہتا ہے بناتا ہے, اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جلیلہ کا اثبات ہے, ان کا جو ہے اس کو ثابت کیا گیا ہے, اور غیر اللہ کی الوہیت کا, الوہیت کا مطلب ہوتا ہے الہ ہونا, الہ ہونے کی جو صفت ہے یہ الوہیت ہے, اس کا ابطال کیا گیا, اس کو ریفیوٹ کیا گیا, اس کو باطل ٹھہرایا گیا ہے کہ کوئی بھی غیر اللہ جو ہے معبود نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے بات بتائی گئی یہاں پہ کہ اللہ وہ ہستی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے انسان کی تشبیہ, یہ توحید کی دلیل کے طور پہ جو ہے بیان کیا گیا کہ وہ اس تصویر کشی میں اور بچی کی شخصیت میں اور اس کو مختلف نو بڑی ڈائیورس قسم کی صلاحیت عطا کرنے میں, ہر صورت کی, بہت ساری صورت جو ہے صلاحیت عطا کرنے میں, ہر صورت سے پوری طرح قادر ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہر پیدا ہونے والا جو انسان ہے دوسرے انسان سے مختلف ہے, چاہے وہ بھائی ہوں, بعض اوقات جو جڑواں اور ٹوئنس پیدا ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے بالکل اللہ تعالیٰ سے, وہ ایک دوسرے سے مختلف جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور اس کی صناعی ایسے زبردست شاہکار ہے جو اس خالق کے علاوہ قدرت میں کسی اور کی قدرت جو ہے پہ اس کو حاصل نہیں ہے. تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو یہ ان کی صفات کا جو ذکر کیا گیا ہے, باپ جو ہے بچے کو پیدا کرنے میں ایک واسطہ ضرور ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طبعی عوامل اور اسباب کا ایک سلسلہ پیدا کر دیا ہے اور یہ دنیا انہیں اسباب اور عوامل پہ جو ہے اس طرح چل رہی ہے. لیکن یہ عوامل اور اسباب جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کام کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان طریقوں کا اور ان اسباب کا اور عوامل کا پابند ہے اور نہ محتاج ہے. وہ چاہے جب بھی چاہے اس واسطے کو ہٹا کر براہ راست تخلیق کر سکتا ہے, اور اس نے ایسا کر کے بھی دکھایا بھی ہے. اگر باپ سے بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اس نے باپ کے بغیر بھی پیدا کر کے دکھایا ہے, تاکہ یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہو کہ دیکھو یہ وہ اللہ ہے جو اسباب سے ہٹ کر بھی جو ہے وہ سارے کام کر سکتا ہے, اور یہ سارے اسباب اس کے جو ہے مشیت کے تحت جو ہے وہ کام کرتے ہیں. دنیا کے اندر اسباب و عوامل پر اللہ مکمل طور پر قادر ہے, اور اس کی مشیت, اس کا چاہنا, اس کی حکمت کی بنیاد پہ ہے یہاں پہ یہ جو بتایا گیا ہے. اور اس حوالے سے پس منظر میں کہ جس کسی کو اللہ نے رحم مادر میں قدرت سے اس طرح تخلیق کر کے پروان چڑھایا ہو, وہ بھلا خود کیسے خدا بن گیا ہے؟ تو ظاہر ہے یہ جو ہے چونکہ کرسچین کو جو ہے خطاب کی جو ہے ایک تمہید ہے, انٹرو ہے, تو بتایا گیا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے جس جو خود رحم مادر, تو جانتے ہو کہ اس کی ماں ہے, اس کو جننے والی, اس کو پیدا کیا ہے, تو جب وہ ماں کے رحم کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تصویر کشی کی ہے اور تمام دوسرے انسانوں کی طرح اس کو جو ہے وہ پیدا کیا اور ماں سے پیدا ہوا ہے, تو پھر اس کے اندر یہ الوہیت کا اور وہ خود خدا کیسے بن گیا ہے, اس میں الوہیت کا شائبہ کیسے آ گیا ہے, اور جب وہ پیدا ہو گیا تو خود وہ اس بات کا جو اعلان کرتا پھرتا ہے کہ دیکھو میرے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی بات, میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اس کا رسول ہوں, یہ بات جو ہے وہ بتاتا رہا ہے. تو تم کہاں سے تم نے اس کو جو ہے خود خدا بنا لیا ہے؟ تو بڑے زبردست سٹرانگ آرگومنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس کی الوہیت کے بارے میں, اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک ہونے پہ کو بڑے زبردست طریقے سے ریفیوٹ کیا گیا ہے. یوں اضافی مواد کے اندر ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کے نزول کے وقت کے حالات پہ تھوڑا سا اس پہ مزید جو ہے وہ لکھیں گے. اگر آپ ساتھی جو ہے وہ مزید جو ہے اس چاہتے ہیں کہ جو موضوعات ایسے آئیں جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جو موضوعات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں براہ راست, وہ تو ہم اسباق میں شامل کر دیتے ہیں, لیکن جو سمجھتے ہیں کہ جو کمپلیمنٹری ہو سکتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ایک دن یا دو دن میرے پاس ہوتے ہیں, آپ ساتھی وہ اگر اس کا جو ہے وہ لے کے آئیں یہاں پہ تو ان کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں اضافی مواد کے اندر معلومات کے لیے یا آپ ساتھیوں کے ریفرنس کے لیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.